بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں بسات. یہ ایک مکمل کتاب ہے جو 196 صفحات پر مشتمل ہے. مصنف علیم الحق حقی، آواز تاشا. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-7878-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب بسات، ایپیسوڈ 1، پیج نمبر 3. عالمی سیاست کی بسات پر دنیا کے بڑے ممالک اور ان کے حکمران کیا چالیں چل رہے ہیں اور اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اس ناول کا تانا بانا اسی بسات پر بنایا گیا ہے. انگریزی فکشن سے درامت ایک خوبصورت ناول کا اردو ترجمہ علیم الحق حقی کے قلم سے. بسات علیم الحق حقی. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، الارم چیخنے لگا. اس طرح کی غلطی کسی شوقیہ فنکار سے توقع تو کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں یہ معاملہ حیرت انگیز تھا کیونکہ یہ کام کونر فشر جیرالڈ کر رہا تھا، اور اس جیسے لوگوں کو بڑے بڑے لوگ پروفیشنلز کا پروفیشنل قرار دیتے تھے. کونر کا اندازہ تھا کہ الارم کے جواب میں پولیس کی آمد میں خاصا وقت لگے گا. دکان میں گھسنے کی یہ واردات اس نے سین وکٹوریا ڈسٹرکٹ میں کی تھی. برازیل کے خلاف سالانہ فٹ بال میچ کے آغاز میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے. کونر جانتا تھا کہ اس وقت کولمبیا میں تقریباً آدھے ٹیلی ویژن سیٹ آن ہوں گے. اگر یہ واردات اس نے میچ شروع ہونے کے بعد کی ہوتی تو یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ پولیس میچ ختم ہونے سے پہلے جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکتی تھی. 90 منٹ کے اس دورانیے کو مقامی جرائم پیشہ لوگ اپنے لیے کھلی چھوٹ سمجھتے تھے، لیکن ان 90 منٹ کے لیے کارنر نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے نتیجے میں پولیس بہت سا وقت سائیوں کا تعاقب کرنے میں لگی رہتی، اور ہفتے کی اس پہر اس دکان میں کفل شکنی کی اس واردات کی حقیقی اہمیت کو سمجھنے میں تو انہیں ہفتے لگتے. کونر نے دکان کا عقبی دروازہ بند کیا اور دکان میں داخل ہوا. الارم اب بھی بجے جا رہا تھا. وہ دکان کے سٹور روم میں داخل ہوا. وہاں بے شمار گھڑیاں تھیں، سونے کے ہر طرح کے، ہر سائز کے زیورات تھے، اور سیلوفین کی تھیلیوں میں رکھے ہوئے جواہرات تھے. وہاں ہر چیز کے ساتھ ایک نام منسلک تھا اور ایک تاریخ درج تھی. ہر چیز کسی نہ کسی نے رہن رکھوائی ہوئی تھی. کوئی بھی 6 ماہ کے اندر رہن کی رقم ادا کر کے اپنی چیز واپس لے جا سکتا تھا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا. کونر نے سٹور روم اور دکان کے درمیان پڑا پردہ ہٹایا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا. اس کی نظریں شوکیس کے وسط میں ایک سٹینڈ پر رکھے ایک بوسیدہ چرمی کیس پر جم گئی. کیس پر سنہری حروف میں DVR لکھا تھا. کونر نے ادھر ادھر دیکھا. وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتا تھا کہ کوئی دکان کی طرف متوجہ نہیں ہے. آج صبح ہی وہ دستکاری کا یہ شاہکار لے کر دکان میں آیا تھا. اس نے دکاندار سے کہا تھا کہ اس کا بگوٹا دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ اسے چھڑانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لہذا وہ اسے برائے فروخت والے شوکیس میں رکھ سکتا ہے. لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے فوری طور پر بکنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ دکاندار اسے بہت مہنگے داموں فروخت کرنا چاہے گا. وہ شوکیس کھولنے ہی والا تھا کہ ایک جوان آدمی شوکیس کے پاس سے گزرا. کونر اپنی جگہ جم کر رہ گیا، لیکن راگیر کی توجہ پوری طرح اس چھوٹے سے ٹرانسسٹر پر تھی جسے وہ کان سے لگائے ہوئے کچھ سن رہا تھا. اس نے کونر کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ شخص نظروں سے اوجھل ہوا تو کونر نے شوکیس کھولا. چرمی کیس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس نے احتیاطاً پھر ادھر ادھر دیکھا. پھر اس نے سٹینڈ سے چرمی کیس اٹھایا اور تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا. وہ مطمئن تھا کہ اس واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے. عقبی دروازے سے باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کیا اور گھڑی میں وقت دیکھا. اس وقت تک الارم کے بجتے ہوئے 98 سیکنڈ ہو چکے تھے. گلی میں وہ چند لمحے رکا اور سنگن لیتا رہا. اگر پولیس سائرن کی آواز سنائی دیتی تو وہ بائیں جانب مڑتا اور ادھر ادھر بکھری ہوئی بھول بھلیاں جیسی گلیوں میں گم ہو جاتا، لیکن وہاں تو دکان کے برگلر الارم کے سوا کوئی آواز نہیں تھی. وہ دائیں جانب مڑا اور کاریرا سیپٹیما کی طرف چل دیا. سڑک پر پہنچ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا. ٹریفک بہت تھوڑا تھا. اسے پلٹ کر دیکھے بغیر سڑک پار کی. پھر وہ ایک ریسٹورینٹ میں گھس گیا جہاں کافی ہجوم تھا۔ فٹ بال کے عاشق ریسٹورینٹ میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے تھے۔ ریسٹورینٹ میں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پچھلے سال جو کولمبیا نے برازیل کے خلاف 3 گول کیے تھے، ٹی وی پر مسلسل ان کے ایکشن ری پلے دکھائے جا رہے تھے اور لوگ ان میں گم تھے۔ وہ کارنر کی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے اسے ٹی وی کی سکرین تو صاف نظر آ رہی تھی، لیکن سڑک کا منظر بالکل واضح تھا۔ نوادرات کی وہ دکان بھی اسے بغیر کسی رکاوٹ کے دکھائی دے رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد پولیس کی ایک گاڑی دکان کے باہر آ کر رکی۔ کارنر نے اس میں سے 2 باوردی پولیس والوں کو اتر کر دکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ اسی لمحے وہ اٹھا اور ریسٹورینٹ کے اکپی دروازے سے نکل کر دوسری سڑک پر آ گیا۔ وہاں بھی ٹریفک بہت کم تھا۔ اس نے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارے سے روکا۔ مجھے ایل بیلو بڈور جانا ہے، اس نے جنوبی افریقہ والوں کے لہجے میں ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے سر جھٹک کر گویا یہ واضح کیا کہ وہ گفتگو کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ کارنر پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈرائیور نے ریڈیو آن کر دیا۔ کارنر نے پھر گھڑی میں وقت دیکھا، 1:17 ہوئے تھے۔ وہ شیڈول سے چند منٹ پیچھے ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ تقریر شروع ہو چکی ہوگی، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ تقریر کو کم از کم 40 منٹ جاری رہنا تھا۔ جس کام سے وہ بوگوٹا آیا تھا اسے کرنے کے لیے اس کے پاس کافی وقت تھا۔ وہ دائیں جانب کھسکا تاکہ ڈرائیور عقب نما میں اس کے عکس کو اچھی طرح دیکھ لے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جب پولیس کی تفتیش شروع ہو تو وہ سب لوگ جنہوں نے اسے دیکھا ہے اس کے حلیے کے بارے میں بیان دے، تو ان بیانات میں فرق نہ ہو، وہ سب ایک ہی جیسا خلیہ بیان کریں۔ مرد، کاکیشین، عمر 50 کے لگ بھگ، قد 6 فٹ سے ذرا زیادہ، وزن 210 پاؤنڈ کے لگ بھگ، شیپ بڑی ہوئی، سیاہی مائل بال، لباس سے غیر ملکی لگتا ہے، لہجہ غیر ملکیوں سا لیکن امریکن نہیں۔ یہی نہیں، وہ چاہتا تھا کہ گواہوں میں کوئی ایک تو ایسا ہی ہو جو اس کے لہجے کی وجہ سے اسے جنوبی افریقن قرار دے۔ کارنر کو مختلف لہجوں کے بارے میں اپنی زبان پر بہت ہی قابو تھا۔ اسکول کے دنوں میں وہ ٹیچرز کے لہجوں کی نقل اتارنے کی وجہ سے اکثر دشواری میں پڑا رہتا تھا۔ یہ اس کی قدرتی صلاحیت تھی۔ ریڈیو پر فٹ بال کے ماہرین آج کے میچ کے ممکنہ نتائج پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جس زبان میں بات کر رہے تھے، کارنر کو اسے سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا اس زبان کا ذخیرہ الفاظ بھی بے حد محدود تھا اور صرف ان الفاظ پر مشتمل تھا جن کے استعمال کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی۔ 17 منٹ بعد گاڑی ایل بیلو بڈور کے باہر رکی تو کارنر نے ڈرائیور کو 1,000 پیسوں کا نوٹ تھمایا اور اسے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیے بغیر ٹیکسی سے اتر آیا۔ ویسے بوگوٹا کے ٹیکسی ڈرائیورز کے بارے میں اتنی بھاری ٹپ دے کر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شکریہ ادا کریں گے۔ لفظ شکریہ کا استعمال وہ کم، بہت ہی کم کرتے ہیں۔ وہ لپکتے قدموں سے ریوالونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ دربان نے اسے سیلوٹ کیا۔ لابی میں پہنچ کر وہ ایلیویٹرز کی طرف بڑھا۔ ایلیویٹرز کے سامنے ہی چیک ان کاؤنٹر تھا۔ چند لمحے میں 4 میں سے 1 لفٹ نیچے آئی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اسے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کا اور پھر 8ویں منزل کا بٹن دبایا۔ لفٹ میں وہ اکیلا ہی تھا۔ 8ویں منزل پر لفٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ کارپیٹ بچھی راہداری میں نکلا اور کمرہ نمبر 807 کی طرف بڑھا۔ اسے دروازے کی سلاٹ میں پلاسٹک کا کارڈ ڈالا اور سبز روشنی چمکنے کا انتظار کرنے لگا۔ سبز روشنی چمکی تو اسے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا۔ اس نے ڈونٹ ڈسٹرب کی تختی ہینڈل سے لٹکا یا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے پھر گھڑی میں وقت دیکھا۔ 2:24 کم تھے۔ اس کے اندازے کے مطابق پولیس اب نوادرات کی دکان سے رخصت ہو چکی ہوگی اور انہوں نے اسے ناکام واردات تصور کیا ہوگا، کیونکہ دکان میں انہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہوگی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ چور نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن الارم کی آواز سن کر گھبرا گیا ہوگا اور دکان میں گھسے بغیر ہی بھاگ لیا ہوگا۔ اب وہ مسافات میں رہنے والے دکان کے مالک مسٹر اسکوبار کو فون کر کے بتائیں گے کہ اس کی دکان سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی اور آج ہفتہ ہے۔ مسٹر اسکوبار اب پیر کے دن ہی اپنی دکان میں آئیں گے، تبھی وہ چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی دکان سے متعدد ناتراشیدہ زمرد چوری ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر چیز موجود ہے. وجہ یہ ہوگی کہ جو کچھ در حقیقت چرایا گیا ہے وہ وہیں واپس رکھ دیا جائے گا, مگر پولیس والے جو ناتراشیدہ زمرد مال غنیمت سمجھ کر لے گئے ہیں وہ کبھی نہیں لوٹائیں گے. اب اس کے بعد مسٹر اسکوبار کو دکان میں اصل کمی کا کب پتا چلتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. ایک دن بھی لگ سکتا ہے اور ایک ماہ بھی, بلکہ اس سے زیادہ بھی. کارنر نے پہلے ہی جلد از جلد کولمبیا سے نکلنے کے چکر میں وہ عجیب و غریب ثبوت کولمبیا میں ہی چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس نے جیکٹ اتاری اور اسے قریب رکھی کرسی کی پشت گاہ پر ڈال دیا. پھر اسے بیٹھ کے قریب رکھی ہوئی میز پر رکھا ریموٹ کنٹرول اٹھایا. صوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ریموٹ کنٹرول پر آن کا بٹن دبایا. سکرین پر ریکارڈو گزمین کا چہرہ ابھر آیا. کونر جانتا تھا کہ آنے والے اپریل میں ریکارڈو 50 سال کا ہو جائے گا, لیکن اس کی شفافیت اور صحت ایسی تھی کہ اگر وہ خود کو 40 سال کا بتاتا تو کوئی اس سے اختلاف نہ کرتا. اس کا قد 6 فٹ 1 انچ تھا, سر کے تمام بال سیاہ تھے اور اس کے جسم پر کہیں فاضل گوشت نہیں تھا. کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ کولمبین اپنی سیاست دانوں سے سچ بولنے کی توقع نہیں رکھتے تھے. ریکارڈو آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں صدارتی امیدوار تھا, بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان انتخابات میں اس کی کامیابی یقینی تھی. وہ کوکین کا سب سے بڑا سمگلر تھا. اس کی سالانہ آمدنی $1 بلین سے متجاوز تھی, لیکن کولمبیا کے 3 قومی اخبارات میں اس کے ان کارناموں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں چھپتا تھا. شاید اس لیے کہ ملک کو نیوز پرنٹ کی فراہمی اسی کی مرہونے منت تھی. آپ کے صدر مملکت کی حیثیت سے پہلا قدم میں یہ اٹھاؤں گا کہ ہر اس کمپنی کو قومی آلوں گا جس کے شیئرز پر امریکیوں کی اجارہ داری ہوگی, ریکارڈو نے پرجوش لہجے میں اعلان کیا. کانگریس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر چھوٹا سا مجمع اس کی تقریر سن رہا تھا. وہ سب اس کے حق میں نعرے لگانے لگے. ریکارڈو کے مشیر کئی دن سے اسے سمجھا رہے تھے کہ میچ والے دن تقریر کرنا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا, لیکن ریکارڈو نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ اس روز کولمبیا میں ہر ٹی وی آن ہوگا اور لوگ فٹ بال دیکھنے کے شوق میں چینل بدل رہے ہوں گے. چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح, وہ اسے ایک بار ضرور دیکھیں گے, اور 1 گھنٹے بعد جب وہ اسے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں داخل ہوتے دیکھیں گے تو اس کی تیز رفتاری اور مستدی پر حیران بھی ہوں گے اور اسے داد بھی دیں گے. اس نے کولمبین ٹیم کے میدان میں اترنے سے چند لمحے پہلے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اسے یقین تھا کہ اس طرح لاکھوں تماشائیوں کی توجہ اس کے انتہائی حریف اور کولمبیا کے موجودہ نائب صدر انٹونیو ہریرا کی طرف سے ہٹ جائے گی. انٹونیو وی آئی پی باکس میں ہوگا جبکہ وہ ایک گول پوسٹ کے عقب میں ہجوم کے عین درمیان میں ہوگا. ٹی وی دیکھتے ہوئے کونر نے اندازہ لگایا کہ ابھی کم از کم 6 منٹ کی تقریر باقی ہے. ریکارڈو جو کچھ کہہ رہا تھا وہ یہی الفاظ اس سے درجنوں بار سن چکا تھا. ہر تقریر میں وہ یہی کچھ کہتا تھا. اس نے چرمی کیس بیٹ سے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا. انٹونیو ہریرا کوئی آزاد امیدوار نہیں, ریکارڈو پھنکارتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا. وہ امریکی امیدوار ہے, امریکیوں کی نمائندگی کرتا ہے. وہ کٹھ پتلی ہے, وہ وائٹ ہاؤس کا مائکروفون ہے. لوگ دیوانہ وار تالیاں بجا رہے تھے. اب کونر اس کے اندازے کے مطابق 5 منٹ کی تقریر باقی رہ گئی تھی. اس نے چرمی کیس کھولا اور ریمنگٹن 700 کو غور سے دیکھنے لگا. اس گن کو اس نے خود محض چند گھنٹوں کے لیے اپنی نظروں سے دور کیا تھا. امریکیوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم ہمیشہ ان کی مرضی کرتے رہیں گے, ریکارڈو نے دھاڑ کر کہا. وہ اپنے ڈالر کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں, خدا سمجھتے ہیں. میں لانت بھیجتا ہوں ان کے ڈالر پر. مجمع کا جوش و خروش اور بڑھ گیا. ریکارڈو نے اپنے پرس میں سے $1 کا نوٹ نکالا اور جارج واشنگٹن کے پرزے کر ڈالے. میں آپ کو ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں, اس نے نوٹ کے پرزے اچھالتے ہوئے چیخ کر کہا. خدا امریکی نہیں ہے, کونر نے زیر لب کہا. خدا امریکی نہیں ہے, ریکارڈو نے خلق کے بل دھاڑ کر کہا. کونر نے گن کو کیس سے نکال لیا. دو ہفتے بعد کولمبیا کے شہریوں کو موقع ملے گا اور وہ پوری دنیا کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ چار منٹ اور، کونر بڑبڑایا۔ اس نے ٹی وی سکرین کی طرف دیکھا اور ریکارڈو کی مسکراہٹ کی نقل اتاری۔ وہ اس وقت سٹیل کی بیرل کیس سے نکال کر اسے ہتھے کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ اب دنیا میں جو بھی کانفرنس ہوگی تو آپ کولمبیا کو کانفرنس ٹیبل پر موجود پائیں گے۔ اب کولمبیا خاموش تماشائی نہیں رہے گا، عالمی معاملات میں فعال کردار ادا کرے گا۔ میں ایک سال میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امریکی ہمارے ساتھ تیسری دنیا کے کسی ملک والا برتاؤ نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں برابری کا درجہ دیں گے۔ شہریوں کا مجبہ دھڑ رہا تھا۔ کونر اب گن میں سنائپر سکوپ فٹ کر رہا تھا۔ آپ صرف 100 دن میں اس ملک میں وہ تبدیلی دیکھیں گے جو انٹونیو ہریرا 100 سال میں بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ میرے عہد صدارت میں۔ کونر نے گن کو اپنے کندھے پر لٹکا کر دیکھا۔ گن کا لمس اسے ایسے لگا جیسے کوئی پرانا دوست، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اس گن کا ہر حصہ اس کی فرمائش کے ضرورت کے عین مطابق ہاتھ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے ٹیلیسکوپک سائٹ سے سکرین پر ریکارڈو کے چہرے کو دیکھا۔ نقطہ والا دائرہ اب صدارتی امیدوار کے عین دل کے مقام پر تھا۔ مجھے افراد زر سے نمٹنا ہے۔ 3 منٹ، کونر پر بڑھایا۔ مجھے بے روزگاری پر فتح پانی ہے، ریکارڈو کہہ رہا تھا۔ کونر نے گہری سانس لی۔ تبھی ہم غربت کو دور کر سکیں گے۔ 3، 2، 1، کونر نے آہستہ سے ٹریگر دبایا۔ مجمع کے شور میں کلک کی آواز خود اسے بھی بمشکل سنائی دی۔ کونر نے رائفل جھکائی، سونے سے اٹھا اور چرمی کیس کو بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کے حساب سے اب سے 90 سیکنڈ بعد ریکارڈو تقریر کے صدر لارنس کی بھرپور مذمت کے مقام تک پہنچتا، جو اس کی تقریروں کا ترہ امتیاز بن چکا تھا۔ اس نے چرمی کیس سے ایک گولی نکالی، اسے چیمبر میں ڈالا اور بیرل کو ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ کولمبیا کے شہریوں کے لیے ماضی کی تباہ کن ناکامیوں کے ازالے کا یہ آخری موقع ہے، ریکارڈو جوش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ایک بات کا خاص خیال۔ 1 منٹ، کونر بڑبڑایا۔ ریکارڈو کی تقریر کے آخری 60 سیکنڈ اسے لفظ بلفظ یاد تھے۔ اس نے اپنی توجہ ٹی وی سکرین سے ہٹائی اور دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ یہ سنہرا موقع ضائع نہ ہو جائے، کونر نے پردہ کھینچا اور سڑک کے پار چوک کے شمالی حصے کو دیکھا، جہاں کولمبیا کے صدارتی امیدوار کانگریس بلڈنگ کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اب وہ تقریر کے اختتام پر تھا۔ کونر جرارڈ بڑے ہی تحمل سے انتظار کرتا رہا۔ کولمبیا زندہ باد، ریکارڈو کا نعرہ گونجا۔ کولمبیا زندہ باد، مجبہ بھی دھاڑا۔ ان میں سے بیشتر کرائے کے نعرے باز تھے، جنہیں بڑے ہی سلیقے سے مجمع میں پھیلایا گیا تھا۔ میں اپنے وطن سے عشق کرتا ہوں، ریکارڈو نے اعلان کیا۔ تقریر کے 30 سیکنڈ باقی تھے۔ کورنر نے کھڑکی کھولی۔ کمرہ باہر کی آوازوں سے بھر گیا۔ لوگ اب ریکارڈو کے کہے ہوئے ہر لفظ کو دہرا رہے تھے۔ تقریر کا ڈرامائی انصر نمایاں ہو رہا تھا۔ ریکارڈو کی آواز اب سرگوشی سے مشابہ تھی۔ میں ایک بات واضح کر دوں، اگر میں صدر کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اس لیے کہ مجھے اپنے وطن سے عشق ہے۔ کونر نے ریمنگٹن 700 کے دستے کو دھیرے سے اپنے کندھے پر لٹکایا۔ باہر ہر نظر صدارتی امیدوار پر جمی تھی، جو ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا، خدا کولمبیا کی حفاظت کرے، خدا کولمبیا کی حفاظت کرے۔ مجمع بیکت آواز دہرا رہا تھا۔ ریکارڈو، اس نے اپنے محسوس فاتحانہ انداز میں دونوں ہاتھ بلند کیے۔ ان ہاتھوں کو چند سیکنڈ یوں ہی ساکت رہنا تھا۔ اس کی ہر تقریر کا اختتام اسی پر ہوتا تھا۔ یہی وہ چند لمحے تھے جن میں وہ بالکل ساکت اور غیر متحرک رہتا تھا۔ کورن نے ٹیلیسکوپک سائٹ میں دیکھا۔ نقطہ والا دائرہ ریکارڈو کے دل سے 1 انچ اوپر تھا۔ وہ اسے نیچے لایا۔ ہدف طے کرنے کے بعد اسے سانس روک لی اور دل ہی دل میں گرنے لگا۔ 3، 2، ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بدتریج بڑھ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔